نحمد و صلی علی رسول کریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی، ترجمہ فتح ربانی کا. اصل کتاب الفتح ربانی ہے جس کا ترجمہ فیوز یزدانی کے نام سے ہے. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اصل جو بیان ہے یہ عربی میں ہے، جن کا ترجمہ جو ہے مولانا عاشق علی مرکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اس میں سے پانچویں مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. یہ مجلس منگل کی شام 12 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ مانگورہ میں ہوئی. کچھ اس میں سے پڑھا گیا ہے، آج بقیہ میں سے پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر، نورانی تاثیر، ایمانی تاثیر، یقانی تاثیر، احسانی تاثیر، یہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے، جس کے لیے ہم یہ جمع ہوتے ہیں. ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے، یعنی ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، ناجائز خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، زمانے کی جو گندی فضائیں ہیں جو اس وقت حاوی ہیں اور جن کے زیر اثر مغلوب ہو کر غلط کام ہوتے رہتے ہیں، ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. جب غفلت ہوتی ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان مسلط ہو کے بلکہ قرین بن جاتا ہے، ساتھی، ہر وقت کا ساتھ. یہ پھر ہمارے اندر پھونکتا رہتا ہے، یہ انجیکٹ کرتا رہتا ہے، یہ ہمیں روک دیتا ہے شریعت پر چلنے پر، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہر وقت اندر میں کشمکش چلتی رہتی ہے. تو اس کے تصرف اور تسلط سے آگاہ ہو جائیں اور ہمارا دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائے، ایک اللہ کی غلامی میں. جب دل بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے، ان نفس کی اور شیطان کی ان ساری علائشوں سے صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. جب اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو یہ ہمیں پھر شریعت مطہرہ پر شوق اور رغبت سے ابھارتا ہے، پھر جی چاہتا ہے، پھر گرانی نہیں ہے، پھر سستی نہیں ہے، پھر کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر نفس کے ہیلے بہانے میں چل جا رہے ہیں. یہ کیا کریں جی، مجبوری ہے جی، زمانہ ایسا آ گیا ہے جی، انوائرمنٹ ایسا ہے، اس ماحول میں کیا کریں جی، یہ برادری جو ہے یہ بھی تو چیز ہے نا جی، خاندان والے بھی ہیں. یہ ٹکر لگتی ہے جب خاندان کی اور شریعت کی اور برادری کی رواج کی، تو مخلوق ہو جاتے ہیں. لیکن جس دل کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے وہ پھر مغلوب نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد زندگی کے شریعت مطالعہ پر چلنا ہے. جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی ہے، جو کامل ہے، جو مکمل ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، اللہ نے ہمیں، ہمارے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مکمل شریعت عطا فرمائی ہے، بے غبار، صاف شفاف. ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ ہمارے دل شعور کو بیدار فرما دے اور یہ محبوب بن جائے. بس نچوڑ یہ ہے، دل کے بننے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سلیکٹو زندگی اختیار کر رکھی ہے، ہمارا دین پر چلنا سلیکٹو بن گیا. ہر ایک نے اپنی سلیکشن رکھی ہے، کچھ چیزوں کو لے لیا جو نفس پر بھاری نہیں ہے. دو چار پر عمل کرنے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، دو چار پر عمل کر کے کبھی کوئی بات آتی ہے تو نفس ہمارا ابھر کے کہتا ہے تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کرو. دو چار باتیں کر رہے ہیں نا، اس کو چتا دیتا ہے تاکہ باقی دھیان نہ جائے. ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے دین پر چلنے والے ہیں. وہ کتنوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ چند گناہوں سے بچ گئے بڑے بڑے ہیں، اور کتنوں نے مبتلا سمجھتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ نفس پھونک مار دیتا ہے، کہ دیکھ یہ تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کر رہا. جو نہیں کر رہا باقی نہیں کر رہا. اور کتنے اور نہیں کرنے چاہیے، ہمت نہیں پڑ رہی، دھیان نہیں جا رہا. ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے تو خود نظر آئے گا کہ ہر وقت یہ کشمکش اندر میں چلتی رہتی ہے. تو تزکیہ یہ ہے، تزکیہ یہ ہے کہ یہ جو اندر کی ہماری اندرونی رکاوٹیں ہیں، یہ جو ابھرتا ہے نفس، شیطان جو پھونکتا ہے، اس پر قابو پانا آ جائے. یعنی وہ قوت کا، اس قوت کا حاصل کرنا، اس روحانی کا، روحانیت اس کا نام ہے، کہ وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ جب شریعت کا مقابلہ آئے کسی چیز سے تو شریعت پر جم جائے. اور جمتا ہے، اللہ کا شکر، اللہ دکھا رہے ہیں انہیں قضاؤں کے اندر. جہاں مجبوریاں بتا رہے ہیں وہاں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے ایسے بندے آپ کو ہم نے خوب دیکھے، کم ہے لیکن ہے، نظر آ رہے ہیں، جم کے دکھا رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مجبوری ہے ماحول کی، معاشرے کی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے ایسے بندے ملے جو کل قیامت میں اللہ پیش کر دیں گے. دیکھو تمہارے زمانے کا بندہ یہ ہے، ہر شعبے کے، ہر عمر کے مرد بھی ملیں گے، عورتیں ملیں گی، اللہ پیش کر دیں گے. دیکھو تمہارے زمانے، کیونکہ اللہ نے دین کی بقا کا انتظام فرما رکھا. یہ باقی رہے گا قیامت تک، اور جب اٹھانا ہوگا تو پھر سب کو اٹھا لیں گے. قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، مسلمان اٹھا لیے جائیں گے. میں تو بتایا گیا سارا کیا سارا آثار موجود ہیں مسلمانوں کو خالص کا ایک بھی نہیں رہے گا. پھر کیا بتا رہے ہیں؟ تو اللہ نے بقا کا انتظام کر رکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آپ پورے اگر تاریخ کو دیکھنے، کوئی زمانہ خالی نہیں. اب یہی دیکھ لیں، یہ 545 ہجری کا، ان سے پہلے بھی رہے، ان کے بعد بھی رہے، اور اب بھی ہیں. تو یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے، ہوتی رہی ہے، زمانے مجلس سے ہوتی رہی. اور اللہ نے دین کی بقا کا ایسا انتظام فرما دیا کہ جو جس زمانے میں جس کو اللہ نے استعمال فرمایا، اللہ استعمال فرماتے ہیں، چن لیتے بڑے بندوں کو جس کو چنتے ہیں، کن لوگوں کو لاگو فرما دیتے، ان کی محبوبیت، ان سے عقیدت، ان سے محبت، جس کا نتیجہ دیکھ لو. آج ہم کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کے وسائل میں کتنا عرصہ ہو گیا. یعنی اس وقت جو طبقہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی اللہ نے جن کو ان کے ذریعے سے دینی فائدہ پہنچایا اللہ نے، ذریعہ بنایا، ان کے دلوں میں یہ بات ایسی ڈالی، اس زمانے میں انہوں نے محفوظ فرما لیا. یہ شاید محفوظ پتہ نہیں دنیا میں کتنی زبانوں میں ترجمے ہو گئے, کتنی زبانوں میں چل رہا ہے ابھی تک ان کے ایسے طریقے سے, اسی طرح اور بزرگوں کی. تو ہماری اس مجلس میں مختلف بزرگوں کے ملفوظات ہی پڑھتے ہیں, اشارات ہی پڑھتے ہیں, تاکہ ہمارے سامنے اصل تصوف آ جائے. کیونکہ تصوف کا نام کچھ اصطلاحات ہے کہ زمانے گزرنے سے ان اصطلاحات پر جو ہے نا حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے اور رواج اور غلط چیزوں کا پڑ جا جاتا ہے. یہ ہر زمانے میں رہا, حق اور باطل کا مار کا ہر زمانے میں رہا. اب ہمارے لاہور میں بزرگ گزرے ہیں, سب اچھی طرح جانتے ہیں, علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور داتا گنج بخش کے نام سے ہو گئے. ان کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب, وہ بھی سب لوگ جانتے ہوں گے, اکثر لوگوں کا نام سنا ہوگا کشف المحجوب. اب اس نام پر غور کر لیں, کشف المحجوب, کشف کہتے ہیں ظاہر کرنا, محجوب حجاب پردے. یعنی ان کے زمانے میں تصوف پر ایسے حجاب آ چکے تھے کہ اصل تصوف چھپ گیا تھا. اصل تصوف چھپ گیا, جہلوں نے تصوف کے نام پر پتہ نہیں کیا رچا رکھا تھا, جس پر انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی. وجہ یہی لکھی لکھنے کی کہ وجہ ہٹائے سارے. ہر زمانے میں رہا. کہ اس طرح رکاوٹ بن جاتی ہے کیونکہ غلط لوگ, اب صوفی کا لفظ سنتے ہی ایک دم دماغ میں خلچان آ جائے گا. صوفی کے صحیح کانسیپٹ سامنے نہیں ہے ہمارے. کیوں؟ ہم نے صوفی ایسے دیکھے ہیں جو اوٹ پٹانگ بکے اور غلط قسم کی باتیں حرکات کا, یہ صوفی ہے. اب اس کو دیکھ کر ہم صوفی کا دھیان فوراً جائے کہ صوفی ایسے ہوتے ہیں, چھوٹی دائی رکھ لی صوفی صاحب, صوفی صاحب ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا. نہیں جی, اب اس کو صوفی ہم نے کہنا شروع کر دیا, اس کی الٹی سیدھی حرکات کو دیکھ کے صوفی ایسی ہوتی. تو یہ اصطلاح حجاب بن گئی, اس نام سے وحشت ہو گئی. جیسے پیر کا لفظ کبھی بڑی عظمت کا لفظ تھا, بڑا مقدس لفظ تھا اور بڑا احترام کا لفظ تھا. اب پیر کا نام سنتے ہی ذکر کیا جائے گا, کیا نہیں پیر, یہ ڈبا پیر, فلاں فلاں سکینڈل اتنے چل پڑے. کیوں جی, آدمی گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کے پیچھے حجاب آ گیا. اور یہ نئی بات نہیں ہے, میں نے کہا ہر زمانے میں انہی کا, یہ ان کے, یہ ابھی جو ہم پڑھیں گے تھوڑا سا اس میں سے پڑھیں گے, میں تو تھوڑا سا تمہیں طور پر بتا رہا ہوں کہ کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ صوف پہلے صوفی نہیں بنے گا. کسی زمانے میں صوفیا صوف پہنتے, صوف اونی کپڑے کو کہتے ہیں. یعنی سادہ لباس پہنتے تھے اس زمانے کے بعد سے. اب کوئی صوف پہن لے اوکے میں صوفی بن گیا, یہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ الفاظ میں ملے گا, صوف پہنے سے صوفی بنے گا. صوفی تو دل کی صفائی سے بنے گا, اور دل کی صفائی جو میں نے عرض کیا ہے نفس کی علائشہ نکل جائے, نکل جائے سے مراد جائے کا لازم مجھے معلوم نہیں ہوگی, یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, نفس نہیں مر سکتا, کیونکہ اللہ نے رکھی ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا, فرماتے ہیں ہم نے رکھا تقوا بھی فجور بھی, یہ دونوں چلے گی ہر بندے میں, ان دونوں کی کشمکش چلے گی. تو تصوف کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو کھجور کی قوت ہے اس کو اتنا دبا دے کہ ابرے اور دب جائے فوراً, نکلیں گی جھلکیاں آتی رہیں گی. کتنا بڑا اللہ والا بھی بن جائے اس کو بھی جھلکیاں آئیں گی, لیکن اس کے اندر اتنی قوت آ گئی جھلکی آئی دبا دے آئیں گی. ایسے ہی آدمی کتنا بگڑ جائے اور بگڑ کر ایسا جائے کہ اس قدر کوئی خیر کی چیز ہے ہی نہیں, نظر بالکل نہ آئے, تقویٰ کی جھلکی اس کے اندر بھی ابھرے گی اور ابھرتی ہے گی, لیکن کمزور ہے, تقاضا اٹھتا ہے لیکن کمزور ہے, ہمت نہیں. تو تزکیہ یہ ہے, اس لیے فرمایا نا الحمہ فجورا و تقوا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اللہ کامیاب ہو جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. کیا یعنی اپنے اندر کے منفی جذبات کو دبا دیا, یہ جو مچلتا رہتا ہے نا اندر ہر آدمی کے ساتھ تقاضے کرتا رہتا ہے اور مچل مچل کے دیر کر دیتا ہے, اچھا بھلا بنتا ہے سمجھدار جانتا بوجھتا اس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے, یہ کشمکش چلتی ہے. تو اللہ والوں ہر زمانے میں یہ محنت فرمائی کہ اس کشمکش کے اندر اپنے اندر وہ روحانی قوت کو حاصل کر لیں, کہ اس کشمکش میں روحانیت کا لبائے تقوا لبائے شریعت مطارہ پر چلنے کی استعداد بڑھ جائے. رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے, یعنی اللہ نے جس درجے کا جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کی اللہ نے ہمت ہر ایک کے اندر رکھی ہے, پکی بات یہ ہو نہیں سکتا کہ حکم دے اور ہمت نہ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ نہ انصاف نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم استعمال نہیں کرتے. اس لیے شریعت پہ مطارہ پر چلنے کی استعداد ہر ایک میں رکھی ہے اور دوسری بھی رکھی ہے, منفی بھی رکھی ہے. ایک دفعہ مولانا صحیح خاص رحمۃ اللہ علیہ کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں, ان سے پوچھا اکرام کی آیت کے مفہوم کے اندر کہ جو خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں, اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں. اللہ فرما رہے مطلب پھر امتحان کیا تھا, علماء سے پوچھا پھر امتحان کیسا کہ جب خود ہی آسان کر رہے ہیں, ہمارا امتحان یہی ہے کہ اس کو اختیار دیا ارادے کا, یہ خیر کے چلنے کا ارادہ کر لے تو خیر کا راستہ کھلا پڑا. دیکھ لو مثالیں موجود ہیں زمانے میں, ہر زمانے میں جائیں گے بندے. اس کی بلندی کو پہنچ جاتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں رہتی, اور شر پر چلنے کا ارادہ کیا تو راستہ کھل جاتا, کوئی رکاوٹ نہیں, بڑھ جاؤ چلتے جاؤ. ارادہ کیوں کیا پکڑ اس پر, خیر کا ارادہ کیوں نہیں کیا, کرتا تو یہ بھی کھل جاتی, یہ کیا تو یہ کھل گئی. تو یہ جو ہے نا ہمارے اندر میں ہم نے ارادے پر قابو پانا ہے, اپنے ارادے کو, اس لیے جو کہنا قوت ارادی جو ہے نا تو دل 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 اس کا محل ہے, تو دل کی اصلاح یہ ہے کہ دونوں قوت ارادی جو ہے آپس میں کشمکش جو چل رہی ہے خیر کو غالب کرتے ہیں, ہے نا، اللہ والوں کو واقعہ ہم پڑھتے ہیں پہلے زمانے کے بھی اور حیران ہو جاتے ہیں، ان کی کثرت عبادت کو پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں. انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے ہمت کو استعمال کیا، اس صلاحیت کو استعمال کیا، استعداد کو استعمال کیا، اللہ نے بڑھا دیا، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اندر موجود ہے. مولانا شاہ مدید احمد اللہ علیہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، کسی نے کہا جی بڑا مشکل ہو، آج کے جیسے ہم بھی کہتے ہیں بڑی بڑا مشکل ہے زمانے میں، حضرت عجیب انداز میں سمجھایا، فرمایا کبھی سوچا ہے کہ یہ آگ کی بھٹیوں پر انسان ہی کام کرتے ہیں، غیر متعود کبھی قریب نہیں پھٹک سکتا، جو گرمی ہوتی ہے کیوں جی فرنسز پہ کام کرنے والے دیتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، ہم نے تجربہ کیا تو میں پیکج میں پھنس جاؤ، میں نے پیکج میں تھا تو خیر ہمارا تو شعبہ اور تھا، لیکن ایک جو جہاں پر یہ پیپر بنتا ہے سٹیم اس کو خشک کرتی ہے، ایک پورا پروسیس ہے، بہت بڑا حال ہے، مشین چل رہی فیلٹ اس کے اوپر چل رہا ہے، پیپر جہاں اس پر جانا وہ خشک ہو رہا ہے اس کے اوپر. اب بھاپ کی گرمی کتنی ہوتی اور پھر گرمی کا موسم اور پھر یہ بھاپ، تو وہاں پر افسر بھی جماعت کمیزیں اتار کر اپنا کام کر رہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی دے ہی رہی. ہمیں کسی ضرورت سے کبھی جانا پڑتا اپنے پلانٹ سے، کسی ضرورت سے تھوڑی جان پر بن جاتی تھی، منٹ کے لیے گئے تو اس ماحول کی اس گرمی اور کام کر رہے، 8 گھنٹے کام کر رہے، بلکہ 8 گھنٹے کے بعد اگر اوور ٹائم لگ جائے تو خوشی سے پھر تیار ہو جاتے کرنے کے لیے، تو انسانی ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں مدید احمد اللہ علیہ کہ اگر ان مشقت کے کام جو ہے اس جسم سے لے سکتے ہیں، اس نفس سے لے سکتے ہیں، جس کو غیر متعود جس عادت میں وہ نہیں کر سکتا بھٹیوں کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ اور سوچ لو کتنے اور. اور پھر ہمایا کہ یہ سرکس والے آتے ہیں، یہ بازیگر جو ظاہر استحالہ جو عام بندہ نہیں کر سکتا وہ کر جاتے ہیں، اسی جسم سے لے رہے ہیں نا کام، وہ بھی اگر وہ لے سکتے ہیں، وہ جو موت کا کنواں ہوتا ہے کتنا رسک، سائیکل پر جناب کتنے دن گزار رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی اور جسم تو نہیں ہے نا جی. اگر نفس کو ان کا عادی بنایا جا سکتا ہے تو اللہ کے دربار اقدس میں اس کو حاضر رکھنے کا عادی کیوں نہیں بنایا جا سکتا. بات کیا محنت شرط ہے، وہاں عزم ہو گیا اور محنت ہو گئی، عادت پڑ گئی، جنہوں نے محنت کر لی وہ ماشاء اللہ لگے ہوئے، آج بھی ہیں اللہ کے بندے ہر ماحول کے اعتبار سے. تو یہ تذکیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر میں جو ہر وقت کشمکش ہے اور ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اپنے اندر کے منفی جذبات سے، ان پر غالب آنے کی قوت حاصل کر لیں. تو پیر، پیر لفظ میں نے بھی استعمال کیا نا، پیر یہ فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں پیر، یہ تو پہلے بھی عرض کیا جاؤں، بوڑھے کی زندگی زیادہ، تجربات زیادہ، مشاہدات زیادہ، کیوں جی تو اس سے فائدہ اٹھا لو، جس نے زندگی گزاری ہے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو، اس کے مشاہدات سے فائدہ اٹھا لو. تو مراد یہاں پیر سے یہ ہے کہ جس نے نفس کے ساتھ کشمش کر کے اس کو مغلوب کرنے کا فن سیکھ لیا، شیطان سے کشتی کر کے اس کو مغلوب کرنے کا فن سیکھ لیا، اس سے فائدہ اٹھا لو، اتنی سی بات. جس ماہر کی نگرانی میں سیکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. تو یہ ماہرین ہر زمانے میں رہے ہیں، کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا. کیا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں جب تک قرآن رہے گا اللہ والے رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے یہی ہیں، یہ سچ کو سچ کر کے دکھا دیا، یہ اللہ کی اطاعت کو کر کے دکھا دیا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کے دکھا دیا، تو ان سے سیکھو، ان کے ساتھ رہو. تو ابھی ہم کچھ اس میں سے پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگیں کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے اللہ ہمیں بتا فرما دے، نہیں تو کوئی زمانہ خالی نہیں ملے گا. تو یہ آج سے باتیں 1000 سال پہلے کی ہیں، لیکن آج بھی اس میں تاثیر ہے. پچھلی اتوار کو جو ہم نے چھوڑا تھا اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آخری جو سطر تھی کہ آپ نے فرمایا, نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ خاک آلودہ ہو تیرے دونوں ہاتھ, یعنی تو فقیر اور مستغنی بنے. بڑی تفصیل سے بات پچھلی دفعہ ہو چکی, بس یہ بدعا نہیں ہے, ظاہر میں بدعا لگ رہی ہے, بدعا نہیں کہ تو فقیر بنے مستغنی بنے, بلکہ دعا ہے کہ کاش سونا مٹی تیرے دن برابر ہو جائے. پچھلی اتوار تفصیل سے بات ہو چکی, سونا اور مٹی کیا برابر ہو جائے گی. سونے کی محبت آج جو ہمارے دل میں ہے نا, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرا رہی ہے, نہ چاہ رہی ہے سونا مٹی برابر ہو جائے, یعنی جیسے مٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو ہمارے یہاں, ایسے سونے کی ہو جائے گی. جیسے ایک وقتی ضرورت ہے مٹی کی بھی, ایسے وقتی سونے کی حیثیت اہمیت دل میں نہ مستغنی ہو جائے گی. یعنی سونے کی محبت دل سے ایسی نکلے, ایک اس کو وقتی ضرورت وقتی استعمال کی چیز سمجھتے ہوئے پھر اللہ کے احکام پر چلنا آسان. جب یہ غالب آ گئی تو اس کو جمع کرنے کی وقت میں شریعت کی دجیاں اڑ رہی, ناجائز طریقے سے تیار کیے جا رہے. جی کیا کریں, جی مجبوری ہے, اس کو بھوکے مرے, لوگ کر رہے ہیں کما رہے ہیں. یعنی اس وقت ہماری معاشرت کے اندر ایسے غلط طریقے رائج ہو گئے ہیں جو شرعاً حرام ہے, لیکن چونکہ رواج پڑ گیا کب لگے, کیوں مال کی محبت, فرضی ہم نے ضرورتیں اپنے اوپر لاد لی. تو یہ جس کے اندر سونے کی محبت نہیں ہوگی, مال کی محبت نہیں ہوگی, تو وہ قناعت کرے گا, استغنا ہوگا کہ نہیں, میں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کر ہے, جو مل جائے غنیمت ہے الحمدللہ کا شکر, وہ تجاوز نہیں کرے گا. دیکھو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, اور جائز خواہشات کو پورا کرنے کا جائز طریقہ شریعت نے بتایا, تو جتنی جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہے جائز طریقے سے پورا کرنے کوئی منع نہیں. ہاں ناجائز خواہشات کی طرف چلنا یہ گناہ ہے, نافرمانی ہے, یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا یہ بھی نافرمانی, اس سے روکا گیا. تو استغنا یہ ہے, غنی یہ بنے گا دل اس کا کہ جائز طریقے سے جائز خواہش پوری ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یعنی اندر میں یہ قوت ایسی آ جائے کہ اس پر قناعت کر لے کہ جائز طریقے سے جتنے میرے اپنے میسر اسباب ہیں شرم جائز ہیں, اس کو میں اختیار کر مل کر ٹھیک ہے, نہیں غلط کوئی بات نہیں. یعنی کہ دوسروں کی حرص کے اندر کہ وہ اس طریقے سے کما رہا ہے, غلط طریقے سے میں بھی کما, یہ امتحان ہوتا ہے. اس لیے سمجھا کہ بد دعا نہیں دعا ہے, جب تو فقیر بنے مستغنی بنے. اور کاش سونا مٹی بنی ہوئی, لیکن یہ اس سے پہلے بات چل رہی تھی اللہ والوں کے ساتھ کہ ان کی دیندار کو مل, اہل دین کو مل, یعنی ان کی صحبت سے تیرے اندر میں دینی قوت سرایت کرے گی. آگے اسی فرما رہے ہیں, جب تو اہل دین سے ملے جلے گا اور ان سے محبت کرے گا تو تیرے ہاتھ مستقبل بن جائے گا. یعنی ان صفات کے حصول کے لیے, یہ جو ابھی جو صفت بتائی ہے پچھلے اتوار کو تفصیل سے بات ہو چکی کہ دل کو غنی بننا یہ کہنا ہے, یعنی اندر میں تیرے قوت ہی آ جائے تو اس کے لیے تو اہل دین سے مل. اہل دین وہ ہے کہ جس کا دل واقعی شریعت مطالعہ سے رنگا جا چکا ہے, اللہ کی غیر کے تاثر سے پاک ہو چکا ہے, نفس کی علائشیں مغلوب ہو چکی ہیں, گندی خواہشات کو مغلوب کر چکا, شیطان سے ٹکر لگی اس کو مغلوب کر چکا, دیندار وہ ہے, ایسے دین وہ ہے, تری اس کا نام ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی کے نہیں, جو حکم آ رہا ہے اس کا اس پر عمل ہے, اس کی رکاوٹیں جو آ رہی ہیں اس کو دور کر چکا. تو ان اہل دین سے جب ملے گا اور ان سے محبت کا تیرے ہاتھ میں سبنی بن جائے, تیرے اندر گنا جائے, کیونکہ صحبت کی تاثیر ہے. اللہ نے عجیب تاثیر رکھی, انسان کا دل ایسا بنایا جس ماحول میں رہتا اس کے اثرات دے لیتا ہے. بکریوں والے میں مسکنت آتی ہے آجزی, کو بکری میں آجزی ہے, اور گھوڑوں والوں میں فخر تکبر, گھوڑے میں فخر, اونٹ والوں میں کینا. تو جانوروں کی صفات بھی بندوں میں آ جاتی ہیں, تو بری سوسائٹی میں آج اس وقت چونکہ غلبہ مادیت کا ہے اور مادیت کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں رسخ راسخ ہو چکی ہے کہ مادی لذتوں کے حصول کے لیے ہر وقت تشویش اسی کی ہے. آدمی اپنا اندر جھانک کے دیکھ لے, ہم اسی کو لے کر سوتے ہیں, اسی کے اٹھتے ہیں, صلاحیتیں اسی لیے لگ رہی ہیں. روحانی لذتوں سے تو ناشنا ہے, روحانیت کی تو فکر ہی نہیں ہے, کو کچھ اکھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی لذتیں مزے, یہ مزے ہیں لیکن وقتی عارضی مزے ہیں, ان کے پیچھے لگ کے. تو اہل دین جو ہیں وہ حقیقی لذتوں سے آشنا ہو گئے, اس لیے جھوٹی لذتوں سے ان کی طرف وہ نہیں جاتے. یعنی جو لذتیں میں نے عرض کیا نا شان جائز ہیں, ان کو تو پورا کر لیتی ہیں, بلکہ حقیقی معنوں میں دنیا کی ان جائز نعمتوں سے صحیح لطف یہ دیندار ہی لے رہے ہیں, دنیا دار ہی لیتے. حقیقت دھوکہ لگا. دیکھیں کھانا پکا بڑا مزیدار, پریشانی لگی ہو اتنا مزہ تجربہ ہے یا نہیں؟ کھانا تو پڑتا ہے, مجبوری ہے, بیماری لگی ہوئی ہے, اور بیماری سے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا, کھانا بڑا مزیدار ہے تو مزہ لگاتے ہی نہیں. تو دنیا کے تفکرات اتنے غالب ہم نے کر لیے ہیں, اس میں بس ایسے بس لگے. کیا دیندار آج کا ہر ایک ہی, کیونکہ ہم آج کی اپنی دینداری سے بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملے, اچھے کھانے, اچھے لباس ہیں, اچھی بیوی ہے, اچھی سواری, اچھے رہنے کی جگہ, وہ اسی کے اندر دوڑ دو تو ساری زندگی گزر گئی. تو استغنا کب آئے گا دل کے اندر جو ہے, جو قدرت کی رغبت ہوگی, کدھر سے ہٹے گی؟ آلہ سامنے آئے گا تو اندر نظر ہٹے گی, آلہ سامنے آیا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں, دیندار بنے گا خوش زندگی, دیندار بے مزہ زندگی. یہ نفس ہمیں سجاتا ہے, شیطان میں پھونک مارتا ہے کہ دیندار بن گیا تو کیا ہوگا, فکی فکی خوش زندگی. اللہ کو کوئی دشمنی ہم سے کہ ہمیں وہ ہمارے مزے چھین لیں؟ دین کوئی خوش زندگی کا نام نہیں ہے, دین کو مزوں کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین تو مزوں کو بڑھانے کا نام ہے. خوش زندگی نہیں ہے, بہترین زندگی ہے. اللہ دل کی آنکھوں کو کھولے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا چاہیے گا, یہ پہلے پہلے دین دا ایسے دین سے مل, کیونکہ حقیقت میں آدمی یہی ہے, یہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے, آدمی یہی ہے حقیقت میں دیندار. اب دیندار کی بات پر ہم کہیں ہم تو دیندار ہیں, ادھر پہلے بیل کیا حامی رحمۃ اللہ علیہ نے, اللہ والے ہر زمانے میں سب جاتے ہیں, انداز مختلف ہوتے ہیں لیکن ہر زمانے محنت ہوئی ہے, کوئی زمانہ خالی نہیں رہا. ایک قریب زمانے کی بات, 100 سال پہلے کی بات ہے. وہاں فرمایا حضرت نے, یہ بار بار تذکرے اس لیے بار بار کیے جاتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل کو کوئی چوٹ لگ جائے. قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو جی قبل کرے خامر کوئی عورت کوئی ایمان والا, تو اللہ پاک مت اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے جس کا مفہوم بیان فرمایا. مجمع دیندار اللہ والوں کے پاس وہی آتے ہیں جن کے دین کا شرمک ہے, دین کا شوق ہے. تو حضرت کے پاس جو مجمع یا جہاں حضرت نے فرمایا تو دینداروں کو مجمع ہی تھا نا. تو یہ کیا فرمایا, قرآن کی آیت جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو اور وہ دین وہ ایمان والا, تو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ نے پھر فرمایا, اب آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہم تو دیندار ہیں, ہمیں تو پاکیزہ زندگی ملی نہیں رہی, ہم تو پریشان ہیں, ہم تو مغلوب ہیں, اور یہ کفار تو ایش کر رہے ہیں, یہ تو غلبے میں, ہم تو مغلوبیت میں ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں, یعنی ان کے دل کے اندر کا وسوسہ محسوس فرما لو ہے, آج ہمارے بھی ہے یا نہیں, یہ کفار ایش کر رہے ہیں جی, یہ تو مزے میں, اور ہم اسے موازنہ کر کے اپنے آپ کو خود یا خاصے کمتری میں پھر مبتلا ہو جاتے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم تو دیندار ہیں, کیونکہ دیندار ہے, دینداروں کی نسل ہے, اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ پاکیزہ زندگی دیں گے, ضرور دیں گے فرمایا، ہمیں تو نہیں مل رہے. تو میں ہماری دینداری کا حال کیا ہے جو ہم دیندار سمجھتے ہیں. ایک مثال بتائیں کہ ایک آدمی ہے اس کا رنگ بڑا خوبصورت، رنگ اس کے رخسار بڑے خوبصورت، پیشانی خوبصورت، ہونٹ بڑے خوبصورت، پورا جسم بالکل سٹول ایسے متراسل، لیکن ناک کٹی ہوئی. کیا خوبصورت سارا جسم خوبصورت ہے میں ناک کٹی ہوں. تو جس طرح کہ ناک کے کٹنے سے اس کے پورے خوبصورتی کیا ہو گئی، مار پڑ گئی. کہتے ہیں ہماری دینداری کا یہی حال ہے، ناک کیا پتہ نہیں کیا کچھ کٹا ہوا. ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ آپ کے میں صلاۃ علی ذکری فرماتے ہیں نماز کو قائم کو میری یاد کے لیے، اللہ ہی یاد نہیں آتی اور سب کچھ یاد آتا ہے. میں کہتا ہوں مشینی نماز ہے ہماری، مشینی نماز سمجھتے ہیں نا، سوئچ آن کیا نا اللہ اکبر چل پڑی، آٹو آف، اسلام پر خود ہی ختم ہو جائے گی. پھر پتہ نہیں کیا ہے چلتے جی. غور کر لیں پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، ہم تو نماز پڑھ رہے. جی چند ایک اعمال ہم نے لیا ہے، باقی زکات کی فکر ہی نہیں. بڑا اہم شعبہ ہے، فریضہ ہے، فرض ہے، کبھی حساب ہی نہیں، دھیان بھی نہیں جاتا، کاروبار چل رہا ہے، کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. مفتی صاحب سے پوچھو تو صحیح، خود ہی مطمئن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سارے گائے رہے کہنے لگے کہ میں نے کر لے کاروبار شروع کیا، میں تو مقروض ہوں، مجھ پر زکات تو نہیں ہے نا، خود ہی فیصلہ کر لیا. قرض لے کر پتہ نہیں کتنے لاکھ کا بتایا کہ اس لاکھ سے وہ چلا رہے ہیں، کہتے سال تک تو پیسہ تمہارے پاس رہتا ہے، کہتے بالکل رہتا ہے، کہ منافع کہتے وہ میرے میں میرے ہی ہوتا ہے، اس منافع پر آپ کی زکات ہے، وہ تو سال بھر رہتا ہے. اب یہ سمجھا چونکہ میں قرض لے کر چلا رہا ہوں مجھ پر زکات ہی نہیں. عورتیں زیبوں پر زیور جمع کرتی چلی جا رہی ہیں، دھیان ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھ سب کر پڑھ جا رہے ہیں، لیکن معاملات کے اندر اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے. آج کل دینداروں کے معاملات اتنے بگڑ گئے کہ دینداری شکایتیں دینداروں کی زیادہ آ رہی ہے آج کل، یہ قرض لے کے دیتے ہی نہیں. مولانا صحیح خان رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ فرمایا کہ قرض لینے والا مجھے یہاں پہنچا دیا، میں قرض نہیں کرتا، میں ویسے نہیں کرتا کچھ. اب بتاؤ کہاں تک نوبت پہنچی، یہاں تک پہنچا دیا مجھے کہ اب کوئی قرض مانگتا ہے 10,000 تو 2,000 ویسے دے دو، کہ لیے بھائی تم اپنا کام چلا لے، میں قرض نہیں دیتا. اجام ہے نا، دینے کا نام ہی نہیں. تو دینداری حقیقت حقیقی دینداری کیا ہے؟ جزوی دینداری. تو وہ ہے دیندار، وہ ہے جس کے اندر میں وہ قوت آ جائے کہ جو حکم جس وقت متوجہ اس کو کر ڈالے، کرنے والا تو اس کو کرے، رکنے والا تو رک جائے. اس میں عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، یہ بڑے شعبے ہیں ہمارے دین کے. ہم عقائد میں بھی بس گڑبڑ، ہر تحقیق ہی نہیں، عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پہلے بچپن میں بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی تھی، اس میں عقیدے بتائے گئے بنیادے سارے کے سارے، اب اس کا بڑوں کو بھی پتا نہیں. اس سے بیت اللہ صاحب نے اللہ ہمارے کابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کر کے آسان کر کے آسان آسان چیزیں پوچھا دی ہیں زمانے میں. تو اپنے زمانے میں اس پہ کویت اللہ صاحب نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تعلیم الاسلام کا، تو کہ چار اسے تھے، اب تو چاروں کو اکٹھا کر دیا گیا کہ بچپن میں ہی بچے کو سوال اور جواب بن گیا دین کی بنیادی موٹی موٹی چیزیں اس کے ذہن نشین ہو جائیں. تو دین تو مجموعہ ہے ان ساری چیزوں کا. تو دیندار وہ ہے، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ دیندار سے مل، اہل دین سے مل، یعنی اس سے تیرے اندر میں وہ قوت آئے گی اور دینداری آئے گی، یعنی سارے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، ایک ماحول میں ایک فضا میں اندر قوت بنے گی، اور جو بدینوں کا رہے گا تو وہ پھر مجبوریاں بتاتے چلیں گے، وہی مجبوریاں آدمی پھس سست، یہ کہتے ہیں سستی ہو رہی، یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، یہ ہمت ہی نہیں ہوتی، یہ اٹھا ہی نہیں جاتا صبح کو، یہ الارم بھی لگاتے ہیں، دو دو لگاتے ہیں، تین تین لگاتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ مولانا جس طرح رحمۃ اللہ سے پھر شکایت کی کہ صبح اٹھا نہیں جاتا فجر کتنا، میں بے فکری، میں کبھی کسی ہوٹل والے شکایت کی جس کے ہوٹل میں صبح 3 بجے کہا جاتے ہوں کہ بھائی آخری کھلتی، یہ سنا کبھی؟ جس کی دکان پر صبح 3 بجے گاہک آتے ہوں کبھی اس نے کہا تو وظیفہ بتاؤ جی میری آنکھ کھل جائے، کبھی سنا کبھی؟ ہم نے کبھی سنا کبھی؟ 2 بجے اٹھاتا ہو، 3 بجے تو گاہک آئیں گے نا، کیوں جی؟ جن کی شفٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اپنے اس ٹائم پر پہنچنا لازمی ہوتا ہے، پتہ ہے اس کے بعد تو کیسے پہنچتے ہیں ٹائم پر، یہاں کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ اہمیت نہیں ہے، اندر میں قوت نہیں ہے، سچی سچ آنا ہے اس کو۔ تو یہ دینداروں سے ملنے سے، یہ اس صحبت سے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے جانے سہنے سہنے سے ہمارے اندر وہ قوت آئے جو ہمیں پھر ڈالے، پھر رہ نہیں سکتا، ہر حکم کو اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہمیں تو سارے احکام دیے، ہماری شریعت نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ چھپایا نہیں ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں ہماری زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کے متعلق تفصیل سے احکام نہ بتائے ہوں، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ فقہ کرام اللہ کے قدروں کو دور سے منف فرما، اس زمانے میں محفوظ فرما دیا تھا، اس زمانے میں تفصیل، اس کی تشریحات ہی ہے، اب اس زمانے میں کام تو اس زمانے میں ہو گیا سارا کا سارا، دین تو اس زمانے میں سارا مکمل ہوا، اور قیامت تک کے لیے ہم پوچھیں تحقیق کریں۔ اس لیے جنہوں نے فقہ پڑھا ہے، جنہوں نے فتویٰ، یہ مشکل فن ہے، ان سے پوچھیں، جیسے ہدایا فقہ کی کتاب ہے بڑی مشہور، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اس کی 4 بڑی بڑی جلدی ہیں، 4 بڑی بڑی، ایک جلد ہے عبادات کے تعلق سے، اور 3 ہے اخلاق معاملہ معاشرت کے تعلق، یعنی ایک تہائی عبادات اور 2 تہائی باقی، ہماری عبادات کا حال بھی کیا، معاملات کا تو پوچھ نہیں کیا۔ تو اس کے اندر کی اس روح کے لیے، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ جو دیندار ہے جن سے مل جلے گا، اس سے محبت کرے گا، تیرے ہاتھ مستقلی بن جائے گا، تیرا قلب نفاق، اہل نفاق سے بھاگے گا، یہ نکلے گی تیرے اندر بیماری، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے لینا، یہ ہے صوفی، یہ صوفی ہے نا جی، ہم نام بڑا محبت سے لیتے ہیں، پیرانے پیر غوث العظم اور ان کی مدح میں بڑے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تعلیمات سے ناآشنائی ہے، کیا محنت کیجیے کہ یہ دیکھو یہ جھنجھوڑ رہے ہیں، یہ بندے کو بندگی سکھا رہے ہیں، کہتا ہوں تو بندگی ہے، بندہ بننا ہے، کہتے میں تین کہنا بندہ بن جا، اصل بندہ بننا ہی ہے، اللہ کی اطاعت پر لا رہے ہیں، اور ان کے اندر کا کھوٹا کھرا نکال کے بتا رہے ہیں، ان کو گھر کی باتیں بتا رہے ہیں کہ صحیح مسلمان بن جاؤ، مسلمانی صحیح آ جائے، صحیح انسان بنو، اسلام آئے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسے آسمائی، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ ہے تصور، یعنی ہوا کے نعرے لگا دیے بس اور ایسے جو مجھ کر دیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ان صفات کو اپنے اندر میں لینے کے لیے کیا ہے، اہل دین سے مل جل، جو اس سے ملے گا محبت کرے گا، تیرے ہاتھ مستغنی بن جائیں گے، یعنی غیر کی طرف نہیں جائے گی، ناجائز کی طرف نہیں جائے گی، اور تیرا قلب نفاق سے اور اہل نفاق سے بھاگے گا، کھڑے کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، یہ تو پہچان نہیں ہے نا، ہرے کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر، اس میں ظاہر بڑا بنا جی، بڑا بہت بڑا بزرگ ہے، اور صحیح سے پتہ نہیں کیا۔ تو یہاں پھر کیا ہوگا کہ پھر نفاق سامنے آ جائے گا، اہل نفاق سے بھاگے گا، کیوں کہ منافق ریاکار کا کوئی عمل مقبول نہیں، منافق ریاکار کوئی عمل مقبول نہیں. یعنی ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے اندر میں نفاق بھرا ہوا ہے, لوگوں کے اندر شہرت چاہ رہا ہے, بزرگی چاہ رہا ہے, لوگوں کے اندر ان کے اپنے آپ کو ظاہر کر کے ان سے کچھ ایچنا چاہ رہا ہے کہ میرے پہ متوجہ ہو جائے, مجھے اچھا جانے اور میری مدد کریں. یہ ہے منافق جس کی تم اشارہ کر رہے ہیں. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں, اب بھی ہیں. تو کہتے ہیں ہاتھ اور باطل کی پہچان کب ہوگی؟ جب اہل آپ کے پاس رہے گا, ان کی صحبت اختیار کرے گا تو تیرا دل نفاق سے بھاگے گا, دل کے اندر ایک استعداد پھر آئے گی کہ بھاگے گا اس سے. کیوں کہ منافق ریاکاری کا جو ریاکار کا عمل مقبول نہیں, اور تجھ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تو اس سے ذات حق کو مقبول نہ سمجھے گا. اخلاص کی حقیقت سے کہا گیا کہ ہر عمل سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اس کا حکم ہے, اس کے لیے کرنا. اگر اس کے لیے نہیں ہے, ہے کچھ اور کرو گے ضرور تیرے اب کی صورت قبول نہیں ہوگی, صورت قبول نہیں ہوگی, بس اس کے معنی قبول کیے جائیں گے اندر کی. کہ اخلاص ہے یہ جب تو اپنے عمل مخالف بنے گا, اپنے نفس کا, اپنی خواہش کا, اپنی شیطان کا, اپنے شیطان کا, اپنی دنیا کا, تو اس کو قبول کر لے گا. اتنی سی بات, جو عمل کیا نفس سے مغلوب ہو کر, نفسانیت اس میں رہی, شیطانیت اس کے اندر رہی, دنیا کی محبت اس کے اندر رہی, جن دنیا کے اندر مقبولیت چاہیے اس میں ہے, یہ ساری اندر کی خفیہ چیزیں چلتی ہیں, قبول نہیں. لیکن جب مخالفت کرے گا, نفس کہتا ہے نہیں یہ موقع نہیں ہے, اس میں مخالفت نہیں کرنا ہے, سنت پر چلنا ہے, شریعت پر چلنا ہے. شیطان کہے گا کہیں اس محفل کے ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, نہیں شریعت پر چلنا ہے. آج ہم چھوڑ دیتے ہیں, محفل سے مرغوب ہو جاتے ہیں, نہیں. جب اندر میں قوت آتی ہے پھر محفل کی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, نظر کس پر ہوتی ہے؟ اللہ پر. جیسے واقعہ مشہور ہے کہ دعوت کی گئی, اس علاقے کے رؤسا نے, عمرا نے دعوت کی, کھانا کھا رہے, امیر لگ گئے, ان کے ہاتھ کا نوالا گر گیا. نوالا کبھی ہو جاتا ہے نا گر گیا. اب ساتھیوں کو پتا ہے کہ امیر صاحب کھا لیں گے اٹھا کے, سنت ہے. اللہ کے رضا کی قدر ہے, اگر ناپاک جگہ نہیں گرا, صاف جگہ گرا ہے یا صاف قدر کی ہو سکتا ہے, تو اس کو اٹھا کے کھا لو, اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے پیدا کیا رزق مار کی, اس کو کیوں ضائع کریں؟ اب تو بھول بھال ہی گئے ہوں. تو یہ چونکہ ایک رچی بسی عادت تھی, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں واقعے کا, ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اس وقت کی محفل کے ذرا کچھ ذرا ان کو عجیب سا لگے گا, یہ لوگ کچھ اور قسم کے ہیں, اور یہ کہا کہ ہمارے امیر باغ میں آئیں گے. تو کیا کیا؟ ایسے کو نہیں مار دی. یہ کیا کوٹ ہے؟ خفیہ اشارہ, سمجھے نا, زبان سے اظہار کرنا اس وقت ذرا نہیں تھا, تو تھوڑے سے کو نہیں مار دی, یعنی کیا کیا مقصود تھا ہے کہ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہو گئے ہیں, ان کے سامنے اچھا نہیں لگے گا, یہ کیا سمجھے گا دیدہ اتنا بھوکا ہے کہ اٹھا کے کھا رہا ہے, نیچے سے ٹکر جیو جان, یہ ایسے اشارہ, یہ کوڈ کوڈ ہے, اس کو کہیے بنا غصے میں آ گئے اور کہا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت چھوڑ دو, ان احمقوں کی وجہ سے. جب اندر میں قوت ہوتی ہے تو پھر وہ اس راہ سے متاثر نہیں ہوتا, پھر اس کا کرنا کہ حکم کو پورا کرنا ہے. آپ کو یہاں فرما رہے ہیں کہ جب نفس کی مخالفت کرے گا, اپنی خواہش کی اور اپنے شیطان کی, اپنی دنیا کی, تو عمل اللہ قبول فرما لے گا. ایک چکر لگی ان سے, ان سب کو ہٹا کر اور اس پر چند جم گیا, اللہ قبول فرما لے گا. باتیں عمل کر اور اخلاص کے ساتھ کر، عمل کر اور کیا، اخلاص کے ساتھ کر، اور اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کر۔ کیا مطلب ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے پتا کتنا بڑا عمل کر لیا۔ جی میں نمازیں تو پڑھتا ہوں، میرے کام نہیں بنتے۔ جی میں ذکر تو کرتا ہوں، میرا کوئی کام نہیں بنتا۔ یہ عمل کو عمل پر نظر ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں عمل اس قابل ہو گیا ہے، اوتھینٹک، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، اب اس پر ملنا چاہیے۔ ہمارے عمل کا حال پتہ نہیں کیا ہے، یعنی جو ہمارے بس پہ کر اخلاص کے ساتھ نظر نہ کر، اس کو قابل نہ سمجھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ما عبدنا حق کا عبادت کیا، اللہ تیری عبادت کا قدا نہیں ہوا۔ اب بتاؤ عمل کیسا کر رہے ہیں کہ کھڑے 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 پاؤں برم کر جاتے تھے گھنٹوں، ایک گھنٹہ کھڑے تو پاؤں برم نہیں کرے گا، گھنٹوں اللہ کے آگے کھڑے ہیں نماز کے، پھر کہتے ہیں ما عبدنا، یعنی اللہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اتنی شان والی ذات ہے، اس کے سامنے ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ عمل کر اور اس میں اخلاص، اور اخلاص کے بعد کر کے بھی اپنے عمل پر نظر مت کر۔ عبدیت یہی ہے، غلامی یہی ہے کہ میں تیرے قابل نہیں، میری عمل تیرے قابل کیسے ہے؟ کر کے صدیق ہے کوئی اللہ تعالیٰ نو، ہم سب کا ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی نماز اس درجے کی نماز تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اقتدا میں 17 نمازیں پڑھی۔ کیوں جی؟ کس درجے کی نماز ہو؟ یعنی امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو بڑی نماز تھی کس کی؟ صدیق۔ آپ ذرا غور کریں، کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نماز کن کی؟ صدیق کی، جن کی اقتدا میں حضور نے نمازیں پڑھی 17، ٹھیک ہے نا؟ اس نماز کی آخری دعا پر غور کر لو، یہ ابھی ہے کہ پڑھی ہے نماز، نماز اس درجے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑا کر آتا ہے آپ نے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اب پڑھی ہے نماز، اب پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو میں نے ظلم ہی کیا اپنے اوپر، یعنی میری شان کے مطابق نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا، کتنا بھی زور لگا دوں تیری شایان شان میں نہیں کر سکا۔ یہ ابدیت سکھائی جا رہی ہے، ہم بھولتے ہیں تھوڑا سا کرنے کے بعد ہی پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ ہے اپنے عمل کو برباد کر، کر اخلاص سے کر، عمل کر اخلاص سے کر، لیکن اس پر نظر کہ اس کے شانہ نشان۔ اللہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت۔ یہ سکھایا جا رہا ہے عبدیت، عبدیت میں یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حقیقت ہے، میں یہ مٹنا ہی ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہی ہے۔ بیج مٹی میں مٹ جاتا ہے نا، مٹاتا ہے نا، پھر دیکھو کیسا نکلتا ہے۔ اپنی حیثیت کو بیج کیا کر دیتا ہے، پھر دیکھو کیسے۔ اللہ کرے ہم بھی مٹنے والے بن جائیں گے۔ یہ میں نے یہ کر لیا، میں یہ اپنے عمل کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارا دعویٰ ہے کچھ قابل ہو گیا، نہیں نہیں کر کے اللہ تیری شان کے مطابق ہمارے اس میں کرتے، تین جملے کہہ لیا پھر عمل کر کے، کوئی خیر کا کمل ہو تو تین جملے، یعنی تین استحضار بنا لو اپنے دل کے اندر، الحمدللہ اللہ توفیق، میری کیا اوقات تھی، میری کیا حیثیت، تیری توفیق سے ہو گیا، تیرا شکر ہے تو نے کرا لی۔ پہلا استحضار کیا ہے؟ الحمدللہ علی التوفیق، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو پتہ میں کہا کس کا تو نے کرا لی، لیکن چونکہ کیا میں نے ہے، اور میرا نفس میرے اندر ہے، یہ مکار جو ہے نا، یہ اپنا حصہ نکالے ہوئے رہتا نہیں ہے، استغفر اللہ علی التخفیف۔
کر لیا تو جوڑ دو.
استغفر اللہ عمد تقسی، اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہے میں اس سے معافی چاہتا ہوں. یعنی سمجھو ہی نہیں کس کا
توفیق بھی تیری لیکن میں نے کی ہے تو میں ناقص تو نقص ہوگا اس میں، چونکہ میں ناقص ہوں اس میں نقص ہوگا تو پہلے خود ہی سرگر کر گیا تھا.
اب پھر مالک کی مرضی ہے، قبول کرے رد کر دے، رد کر دے کیا کر لے گی، کر لے گی کچھ نہیں لیتا جاؤ. کیوں اللہ کی ذات لا یسأل عما یفعل، کوئی پوچھ نہیں سکتا کیوں کیا ہے، کسی کی مجال پوچھ نہیں. اس لیے اعوذ باللہ من الرجس، پھر اللہ کہہ رہے اللہ پناہ چاہتا ہوں کہ رد نہ ہو جائے، میں تو قبول فرمائی گئی، میں نفسی حصہ نکل جائے گا انشاءاللہ. تین استعذار بنا لو خیر کا کام کرنے سے، الحمدللہ علی التوفیق، استغفر اللہ عن التقصیر، واعوذ باللہ من الرد، نفسی حصہ نکل جائے. اللہ ہمیں بھی اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، ہاں یہ اللہ سے مانگنے کی مستقل، تو بھائی اسی کے لیے جو ہے نا یہ جو ہماری محفل ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ذکر بھی اسی لیے ہے، اس ذکر سے مذکور، ذکر کہتے ہیں یاد کرنا، مذکور جس کو یاد کرنا، تو یاد کس کو یاد کرتے ہیں ہم، اللہ کو. تو اللہ کی یاد دل میں ایسے رچا لیں بسا لیں کہ دھیان اس کا رہنے لگے، اس کا دھیان خیال رہنے لگے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، اغلب اوقات کے اندر اس سے حیا آنے لگے، پھر نفس ابھرے گا تو حیا آئے گی کہ وہ دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، کوئی گوشہ ایسا نہیں اس سے مخفی ہو، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. کیا تقوی تنہائی کا تقوی ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تنہائی کا متقی شکل بنانا، متقی کی شکل بنانا آسان، اصل تقوی کیا ہے؟ تنہائی کا. اس وقت تو یہ دھیان جمانا ہے. اب سب میں بیٹھا ہوں میں، میرے اندر اندر جھانک کر رہے تو یہ سمجھ میں آ جائے، یہ دل میں سمجھ بیٹھ جائے خیال. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تین دفعہ سینے پر ہاتھ مارا تھا کہ یہاں ہوتا ہے تقوی، یہاں ہوتا ہے تقوی، یہاں ہوتا ہے. کیوں جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیال پتہ نہیں کہاں گیا ہو. جی نہیں ہوتا اس کو پتا ہے. تو اس ذکر کے ذریعے سے یہ ایک اعلان ہے کہ ہمارا تعلق جس کو یاد کر رہے ہیں ایسا اس سے مضبوط ہو جائے، اس کا دھیان خیال رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ اس سے پھر حیا آئے، پھر تنہائی میں گڑبڑ نہیں کرے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد رچا بسا لیں گے اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے، جب اللہ یاد فرمائیں گے تو اس کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت اترے گی، دل سے ظلمت جھڑے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا. یہ ہے روحانیت. روحانی ٹونک کیا ہے؟ کہ اندر میں قوت ابھرے گی، پاکیزہ لطافت آئے گی، بشاشت آئے گی، ہمت آئے گی، قوت آئے گی، ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. یہ روحانیت ہے، وہ نہیں ہے جو آج کل ہم نفس کے گندے سفلی جذبات کی تکمیل کے لیے روحانی بابوں کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں، ان سے وہ بھی کہتے ہیں تمنا پوری ہوگی، روحانیت نام اس کو دے دیا ہم نے، یہ روحانی علاج کرا لیں گے. روحانیت اس کا نام ہے. روحانیت جب آ جاتی ہے اندر میں، ایسی شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، نفس کے گردے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں. یہ روحانی بابے کہاں اس کا علاج کریں گے جو خود نفسانی نفسے میں. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. تو بھائی ذکر سے مخصوص یہ ہے ہمارا، اس لیے اس کے لیے جب بیٹھیں گے، اس لیے ذکر کریں گے، ہمارے وہ قوت ہے، اللہ ہمیں نوازیں گے. تو ہمارے یہاں تو ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
مدوز الجحر من القول بالغدوب والآسال ولا تکو من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت بھی یاد کرو، اور غافلین میں سنا. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، یہی نہیں، میرا جملہ سن رہے نا، یہ بھی، یعنی بہت ہے، وہ تو اللہ نے فرما دیا نا، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبیل نہیں فرمایا کہ جو جدوجہد کرتے ہیں میری طرف، میں راستے کھولتا، راستہ ایک نہیں ہے. ایک عجیب زمانے میں آج یہ بن گیا، جو جس لائن پر لگا کہتا وہ یہی سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں، جو سبل فرما رہے ہیں. تو طریقے اور بھی ہیں، ذکر جہر والے بھی ہیں، ہم نہیں کرتی ہے سارے، یہ علاج کے طریقے ہیں، یہ ہومیوپیتھی ہے، یہ ایلوپیتھی ہے، یہ جدید ماڈرن سائنس ہے، یہ آپ کو پنکچر ہے، یہ اینشنٹ میڈیسن والے طریقے ہیں. مقصود سب کا ہے کہ جسم کے اندر سے اور قوت آئے اور صحیح کام کرے. اسی طرح یہ رقشمت ہے، یہ چشتیا ہے، یہ قادیا سروٹیا، یہ دل کے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے طریقے ہیں، تاکہ دل صحت مند ہو، اللہ کی اطاعت پر ڈالے، نافرمانی سے روک دے. تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ نقشبند ہے، اس میں یہ تو قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، یہ بھی ایک علاج ہے. اس دل میں کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، کثرت دل نکل آئے گا، دل کو روحانی قوت ملے گی، روحانی غذا ملے گی. وزم ربی کا تبتل الہی تبتل، جہاں ہمارے رب کو نام سے یاد کرو اس کے، اور تبتل کے ساتھ، یعنی اکیلے ہو کر، تو تنہائی مشق کرو، یہاں تو ترغیب کے لیے کرتے ہوئے ہیں، ایک سیکھنے کے لیے، ورنہ تو دیکھ کر اپنا تنہائی، تنہائی میں اللہ کی یاد دل میں بساؤ، اللہ کے نام کے ساتھ، اسم کے ساتھ. فتبارک قسم ربی کا، رب کا اسم بڑا متبرک ہے. اب اللہ بتا رہے ہیں، یہ برکت والا نام ہے، اس میں تبرک ہے، یعنی اس نام کو دل میں رچا لو، بسا لو، دل میں برکت آئے گی. برکت کیا ہوگی؟ دل کا میلان عطا کی، پھر منفی جذبات مغلوب ہوں گے. اب یہ تصور کی مشق ہے، آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے، کرنا کھلی آنکھوں بھی کر سکتے ہیں. یعنی تصور کریں، دل پر لفظ لکھا اللہ، خوشنما حروف، جس کو جو اچھا رنگ لگتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کو یاد کر رہا، اللہ متوجہ ہیں، دل میں روشنی آ رہی ہے. اب دل میں اس کو تصور سے پکاری، یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی یاد رہنے لگے، اس کا دھیان خیال رہنے لگے، رگ رگ ریشے میں سما جائے، یہ ہمیں حرام کاموں سے پھر روک دے، اس کی شریعت پر ڈال دے. بس یہ مشق ہے، اس دھیان جمانے کی جائے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی، آنکھیں بند کر کے دل کے تصور سے کہ دل پر لکھا لفظ اللہ، اب دل میں کہیں اللہ، اور اللہ سے مانگے، اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر رہے ہیں.
يا رب الاولين يا اخر الاخرين يا ترك المحمدين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم لا اله الا انت.
برحمتك نستغيث اصلح لنا شأن كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم احب قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفه واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين اپنی اپنی جائز دلی حاجتیں اللہ سے مانگ لیں اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين